بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. گفتگو تفسیر سورہ الحجرات کے سلسلے میں ہے. قرآن مجید کا یہ سورہ جس میں 18 آیتیں اور 14 اہم اخلاقی اصول بیان ہوئے ہیں اس کی پہلی آیت کی تشریح کر رہا تھا جو تمام اصولوں کی بنیاد اور اساس ہے کہ یہ بات اگر دل میں اتر گئی تو بقیہ ساری منزلیں آسان ہیں اور اگر یہ بات دل میں نہ اتری تو یہ جو ہے وہ گفتن شنیدن اور برخواستن والی بات ہے جو آپ عام طور سے ہوتا رہتا ہے. خداوند عالم نے حکم دیا کہ اے صاحبان ایمان شاہ علیکم السلام, شان ایمان یہ ہے, شان مومن یہ ہے کہ مومن ہر چیز پر خدا اور اس کے رسول کو جو ہے مقدم رکھتا ہے. یہ بنیادی گفتگو کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ. اب عملاً اس کا ثبوت دینا ہے کہ تم نے خدا اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھا یا نہیں, اس کا ثبوت ہے تقویٰ. تقویٰ یعنی اپنی خواہش کو پسے پشت ڈال دینا اور اللہ کے حکم کو یہ جو ہے مقدم رکھنا, اسی کا نام تقویٰ ہے. واتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. پچھلے سال میں نے پورا مہینہ اسی تقویٰ کے سلسلے میں یہ جو ہے گفتگو کی تھی, لہذا زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گا, فقط اشارتاً کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تقویٰ کیا ہے؟ اپنی خواہش پر حکم خدا اور رسول کو مقدم رکھنا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تقویٰ انسان کے اندر جب آ جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے تقویٰ جب آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, دونوں جہاں میں انسان یہ جو ہے سرخرو ہو جاتا ہے. تقویٰ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے لگتا ہے, خدا کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں وہ یہ جو ہے سمجھ میں آنے لگتے ہیں. اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن تقوی کا فائدہ یہ ہے ہدن للمتقین, قرآن ہدایت ہے سب کے لیے, لیکن سمجھ میں کس کے آتا ہے, قبول کون کر لیتے ہیں؟ صاحبان تقوی اسے قبول کرتے ہیں. تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی جو ہے مستحق بنا دیتا ہے انسان کو خدا کی جو ہے رحمتوں کا, رحمت الہی کا حقدار بن جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اتقوا لعلکم ترحمون, تقوی اختیار کرو. تقوی یوں ہی ایک حکم نہیں دیا گیا ہے, لعلکم ترحمون, تاکہ شاید خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کر سکے. تو خدا کی رحمتوں کا حقدار بننے کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی ہی کی بنیاد پر سارے اعمال قبول ہوتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین, ساری باتیں میں تشریح تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, فقط اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. انما یتقبل اللہ من المتقین, عمل کافی نہیں ہے, عمل وہ عمل ہے جو قبول ہو جائے, اور قبول وہی عمل ہوتا ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہو. اگر تقویٰ نہیں ہے تو نمازیں پڑھا کریں, روزہ رکھا کریں, حج بجا لائیں, افطار کرائیں, تبرک بانٹیں, زیارتوں کو جائیں, سفر وہ بھی جیسے بہت سارے ہوتے ہیں سفر, ایک سفر حج کا بھی ہو گیا, ایک سفر کربلا کا بھی ہو گیا, اگر تقوی کی بنیاد نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, تقویٰ سبب بنتا ہے انسان کی جو رہائی کا, یہ جو ہے نجات. بعض دفعے ایسی جگہ پھنس جاتا ہے انسان جہاں سے جو ہے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے تقویٰ اختیار کرو, راستہ ہم تمہارے لیے بنا دیں گے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے رہائی کا راستہ خود بخود کھول دیتا ہے. سب قرآن کی آیتیں ہیں, عرض کیا کہ سب تشریح طلب ہیں, لیکن چونکہ سب کی تشریح کر چکا ہوں تفصیل سے, زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تقوی کا ایک فائدہ آخرت میں تو ہے, دنیا میں بھی ہے. روزی ایسی جگہ سے ملتی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کچھ تو روزی وہ جس کے معلوم ہے, مطلب جاب کر رہے ہیں ہفتے میں یا مہینے میں فلاں تاریخ کو ہمیں یہ جو ہے سیلری ملنے والی ہے. گیہوں بویا ہے, فصل تیار ہے, فصل کٹنے والی ہے, معلوم ہے کہ دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد درخت میں پھل آنے والا ہے. یہ وہ ہے روزی ہے جس کا ہمیں پہلے سے اندازہ ہے. نہیں, کچھ ایسی روزی ہے, کچھ ایسا رزق ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے اسے روزی دے گا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, گمان بھی نہیں کر سکتا تھا, جس کا تخمینہ اور اندازہ بھی نہ تھا کہ اتنا مل جائے گا, یہاں سے مل جائے گا. یہ سب تقوی کی یہ جو ہے برکتیں ہیں. تقوی سبب بنتا ہے الہی امداد کا. امداد غیبی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. بدر میں مدد آئی نا, 5000 فرشتے آ گئے امداد کرنے کے لیے. امداد غیبی بھی خدا کی خامخواہ میں نہیں ملتی ہے, کوئی رشتہ داری اللہ کی کسی سے نہیں ہے. اللہ کی رشتہ داری اگر ہے تو سب سے ہے, سب اسی کی مخلوق ہیں. کافر میں اور یہ جو ہے مومن میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. یہودی, عیسائی, ہندو, مومن, مسلمان, سنی, شیعہ, اس اعتبار سے کوئی فرق, سب اللہ ہی کے مخلوق ہیں. سب کو اللہ نے پیدا کیا, آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا, ابلیس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو رشتہ داری اگر یوں دیکھیں تو سب سے ہے, ورنہ کسی سے کوئی خاص رشتہ داری اللہ کی نہیں پائی جاتی ہے. لم یلد ولم یولد, کوئی اس کا خاندان نہیں, کوئی اس کا کنبہ نہیں, سب اس کی نگاہ میں برابر ہیں. برتری اگر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. مدد اگر خدا کسی کی کرتا ہے, خصوصی مدد, ایک تو عام مدد ہے, ہوا ہے سب کے لیے ہے, سورج ہے سب کے لیے ہے, پانی ہے سب کے لیے ہے, آکسیجن ہے سب کے لیے ہے, زمین ہے سب کے لیے ہے, اس میں کوئی اختصاص نہیں ہے. لیکن جہاں خصوصی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے جو ہمارے حساب و کتاب سے باہر ہوتی ہے مدد, اس کا سبب اللہ کہتا ہے, اس کا سبب ایک ہی ہے, وہ ہے تقوی. اگر تقوی تم اختیار کرو گے تو ہم تمہاری جو ہے وہ مدد کریں گے, اگر تقوی تم نے اختیار نہیں کیا تو ہماری مدد نہیں ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد کس کے لیے ہے, اللہ کس کے ہمراہ ہے, اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے, پرہیزگاروں کا ساتھ دیتا ہے. قیامت کا دن بہت ہی خطرناک دن ہے, خطرات سے بھرا ہوا دن ہے, قدم قدم پر مشکلیں ہیں, کھڑے ہونا بھی مشکل ہے, زمین جل رہی ہوگی, انسان ایک قدم اٹھائے گا, ایک قدم رکھے گا, ایک پیر اٹھائے گا, ایک پیر رکھے گا, سورج سوا نیزے پر, یہ والا سورج نہیں ہے البتہ, کیونکہ یہ سورج تو قیامت میں ختم ہو چکا ہوگا. وَإِذَا الشَّمْسُ سو کُوِّرَتْ, لپیٹ دیا جائے گا یہ سورج, اسپیشل سورج کوئی ہے, اسپیشل گرمی ہے, کھوپڑی کھول رہی ہوگی, جگہ جگہ کے اوپر یہ جو ہے پریشانیاں ہیں, خطرات ہیں. خدا کہتا ہے کہ لیکن اگر تمہارے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے تو انجام بخیر تمہارا ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, کئی جگہ پہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, انجام کار, وہاں پر نجات کس کے لیے ہے؟ قیامت میں. ہم وہم و گمان کچھ بھی کرتے رہے, آزادی ہے وہم و گمان کی, یہ کر لیں گے تو نجات مل جائے گی, وہ کر لیں گے تو نجات مل جائے گی, لیکن قرآن نے ایک دفعہ نہیں, اس اصول کو بار بار دہرایا ہے. بار بار یہ اصول دہرایا گیا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین. متقی کون؟ جو اپنی خواہش پر اللہ اور رسول اور اہل بیت کے حکم کو جو ہے مقدم رکھے. ہماری خواہش پسے پشت, اہل بیت کا حکم, پیغمبر اسلام کا حکم, اللہ کا حکم, یہ جو ہے مقدم ہے, یہ مقدم ہے. جو اس روش پہ چلتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ جو ہے متقی, اور اس عمل کا نام تقوی ہے. والعاقبۃ للمتقین, بہت ساری تفصیلات میں عرض کیا جو کہ پچھلے سال پورا ایک مہینہ اس پہ تقریر کر چکا ہوں, لہذا اس کو یہاں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. بعض دفعہ لوگ بہانے ہوتے ہیں تقوی نہ اختیار کرنے میں, تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو پابند کر لینا, محدود کر لینا. تقوی کا لازمہ کیا ہے؟ یہ نہ کھاؤ یہ نہ بولو, یہاں نہ جاؤ وہاں نہ بیٹھو, بقیہ لوگ آزاد ہیں جہاں چلے جائیں, مکس گیدرنگ میں چلے جاؤ کوئی بات نہیں ہے, لیکن تقویٰ آپ کو روکتا ہے کہ نہیں آپ وہاں نہیں جا سکتے جہاں نامحرم خواتین بے حجاب بیٹھی ہیں, آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے, ہر جگہ کا کھانا نہیں کھا سکتے, ہر چیز نہیں کھا سکتے, پابندیاں ہیں نا. علیکم السلام و رحمۃ اللہ. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک یہ جو ہے محدودیت ہوتی ہے اور ایک ہے حفاظت. حفاظت اور پابندی دونوں میں ہے, حفاظت میں بھی پابندی ہے اور یہ جو ہے محدودیت میں بھی پابندی ہے. ایک پابندی محبوب ہے, ایک پابندی جو ہے نامحبوب ہے. مثال کے طور پر قلعے میں اور جیل میں کیا فرق ہے؟ قلعہ ہوتا تھا نا, اونچی اونچی دیواریں, بڑا بڑا دروازہ, دروازہ بھی بند. اور جیل میں کیا ہوتا ہے؟ اونچی اونچی دیواریں, دروازہ بند. دروازہ وہاں بھی بند ہے, دروازہ یہاں بھی بند ہے. ایک آپ کی آرزو ہے, دوسرے سے آپ کو نفرت ہے. فرق دونوں معلوم ہے کیا ہے؟ جیل کا دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے, قلعے کا دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے. جس کا دروازہ باہر سے بند ہو جائے وہ جیل کہلاتا ہے, جس کا دروازہ اندر سے بند ہو, جس کو آپ نے خود سے بند کیا ہے دروازہ, ہم نے اپنے اختیار سے پابندی اپنے اوپر لگائی ہے, اپنے اختیار سے پابندی, ہم اختیار ہے. یہ جو ہے مکس گیدرنگ میں اگر ہم چلے جائیں تو ہم کیا ہو, کچھ نہیں ہوگا, مگر ہم نہیں جاتے. یہ جو ہے نجس کھانا, حرام کھانا اگر کھا لے تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, بالکل جو ہے موٹے تازے ہٹے کٹے رہیں گے, کوئی فرق تھوڑی ہو جائے گا. لیکن ہم نے خود سے کوئی ہمیں روکنے والا وہاں نہیں تھا, اس جگہ سے, اس گناہ کی محفل سے ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, بلکہ لوگ استقبال ہی کرتے, حیا قبلہ آپ بھی آ گئے, بڑا اچھا ہوا, کم سے کم ہم سب کے گناہ کو جو ہے وہ جواب سے مل گیا, استقبال ہی ہوگا. لیکن اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو اپنے اختیار سے نہیں جا رہے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں. جو دروازہ اپنی جو ہے مرضی سے بند کیا جائے وہ گھر کہلاتا ہے, قلعہ کہلاتا ہے, اور جو دروازہ دوسرے بند کر دیتے ہیں وہ قید خانہ کہلاتا ہے. تو محدودیت اور ہے, حفاظت اور ہے. ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارا پیر محدود ہو جاتا ہے, پیر تو محدود ہو گیا نا, مگر جوتا ہم خوشی سے پہنتے ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ, الحمدللہ بہار آ گئی آج ہمارے یہاں, تو صلوات پڑھیں محمد آ جاؤ. جی اپنی مرضی سے ہم انتخاب کرتے ہیں اس چیز کا, اپنی علیکم السلام اپنی حفاظت کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ تقوی میں چونکہ محدودیت ہے, پابندی ہے, بہت سارے آزادیاں وہ ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, مضر ہیں. اگر ہم جوتا اتار کے چلیں گے پیر ہمارا آزاد تو ہو گیا, لیکن کانٹے ہیں, گندگیاں ہیں, غلاظت ہے, کنکر ہے, پتھر ہے, اتنی ساری چیزوں سے ایک پابندی نے ہم کو محفوظ کر لیا. کچھ چیزیں وہ ہیں جو تقوی حاصل کرنے میں ہمارے جو ہے مددگار ہیں, معاون ہیں ہمارے, اسے پچھلے سال عرض نہیں کیا تھا, معاون ہیں تقوی میں. خب بہرحال تقوی ایک جو ہے کٹھن راستہ تو ہے, اپنے کو محدود خود سے کر رہے ہیں, میں خود سے محدود کرنا بھی اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا. آج کل ماہ رمضان میں اپنے کو جو ہے محدود کیا ہوا ہے نا, بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھاتے, پیاس لگی ہے پانی نہیں پیتے, مگر محدود کر دینا اتنا آسان تو نہیں ہے, ورنہ سبھی اپنے کو جو ہے محدود کر لیتے. بہت سارے لوگوں نے اپنے کو محدود نہیں کیا, اپنے پر پابندی نہیں لگائی. جو چیزیں مؤثر ہیں تقوی کے سلسلے میں, چند ایک باتیں یہاں اشارہ کروں گا. ایک تو وہی جو ہمیشہ کہتا آتا ہوں, خدا اور قیامت پر ایمان. جتنا خدا اور قیامت پر ایمان مستحکم ہوگا, خدا پر ایمان کی جب بات کرتے تو خدا پر ایمان اور ان لوگوں پر ایمان جن پر ایمان لانے کا خدا نے حکم دیا ہے, یعنی پیغمبر پر ایمان, یعنی اہل بیت پر ایمان, یعنی ائمہ طاہرین پر ایمان. خدا اور قیامت پر ایمان اگر جتنا مستحکم ہوگا اتنے ہی ہمارے اندر تقوی کے آثار نظر آئیں گے, اتنے ہی تقوی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. عام حالات میں کسی سے کہا جائے یہ حلوہ نہ کھاؤ, یہ جو ہے شربرنج نہ کھاؤ, یہ میٹھی چیزیں نہ کھاؤ, مشکل ہے. لیکن جب خدا نہ خاصہ انسان یہ جو ہے وہ شوگر کا پیشنٹ ہو جاتا, بیمار ہو جاتا اور ڈاکٹر منع کر دیتا ہے, تو اس کے لیے اس سے اپنے کو بچانا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو عقیدہ ہو گیا ہے نا, کھائیں گے تو انجام پر جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے تو پھر تقوی کا کام آسان ہو جاتا ہے. دوسرے وہی ہے کہ ہم یہ اپنے کو اس بات کا پابند بنا لیں, کسی مرحلے میں بھی ہم خدا, رسول اور اہل بیت کو پیچھے نہیں رکھیں گے. ہمیشہ یہ آگے ہیں، ان کی بات ہر بات پر مقدم، ہر بات ان کی جو ہے، ہماری بات ٹالی جا سکتی ہے، ان کی بات نہیں ٹالی جا سکتی، ہماری خواہش ہماری پسند مؤخر کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی پسند، ان کا حکم، ان کا فرمان کسی حال میں جو ہے مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر بیٹھ گیا، تسلیم کر لیا ہم نے اس چیز، فقط سن نہیں لیا، فقط کہہ نہیں دیا. بہت ساری باتیں انسان کہتا ہے مگر باور نہیں رکھتا، بہت ساری باتیں انسان سنتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سگریٹ میں نقصان ہے، خود ہی پیتے ہیں، خود ہی پیتے ہیں، کیونکہ اتنا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے. جن چیزوں کا یقین ہو جاتا وہ کام ہم کبھی نہیں کرتے، دس منزلہ عمارت سے کبھی نہیں کودتے ہیں. لاکھ کہیے، ہزار لے لیے، لاکھ لے لیے، کروڑ لے لیجیے، دو صحباب کہیں، ڈرائیں، دھمکائیں، بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں، کودو ورنہ گولی مار دیں گے، تب بھی نہیں کودیں گے. وہ معلوم ہے کہ چاہے گولی مارو چاہے کودیں، کم سے کم گولی مارو گے تو کہا تو جائے گا اب مقتول تم قاتل. تو جس چیز کا یقین ہو جاتا ہے وہاں ہم کبھی اس عمل کو انجام نہیں دیتے ہیں. تیسری چیز جو تقوی میں بہت مؤثر ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جب سماج تماشائی بن جاتا ہے گناہ کے سلسلے میں، بے حس ہو جاتا ہے، تو گناہ اور برائیاں پھیلنے لگتی ہیں اور لوگوں میں جرأت گناہ یہ جو ہے پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر روک ٹوک ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں روک ٹوک ہے، ٹریفک، گاڑی آپ چلا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر روک ٹوک ہے نا، پولیس والا بھی روکے گا، آگے پیچھے جو آپ کے چل رہے ہیں دائیں بائیں ہارن بجا کر کے وہ آپ کو جو ہے گالیاں دیں گے. کبھی بھی آپ عام طور سے قانون کی جو ہے خلاف ورزی ٹریفک میں نہیں کرتے ہیں، شرافت کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے روکنے ٹوکنے والے موجود ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر رائج ہو جائے سماج میں تو اس سے تقوی میں بہت مدد ملتی ہے. چوتھی چیز جو اہم ہے وہ ہے گھر کی تربیت. ہم اگر اپنے بچے کو یہ جو ہے متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں ویسا ماحول فراہم کرے، بچوں کو اس طرح سے تربیت، اگر بچپن سے ایک بچے کو سکھایا جائے، بتایا جائے، خدا سے آشنا کیا جائے، قیامت کا اس کو، بعض لوگ تو کہتے ہیں مولانا قیامت کے بارے میں باتیں مت کیجئے، بچے ہمارے ڈر جاتے ہیں. مقصد ہی ڈرانا ہے بھائی، ڈر جاتے ہیں تو گویا تقریر کامیاب ہے. اچھا ہے کہ بچے ڈر جائیں، آخر ڈر اچھا بھی ہے اور ڈر یہ جو ہے برا بھی، کس چیز سے ڈر رہے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. ہر ڈر اچھا نہیں ہے اور ہر ڈر یہ جو ہے برا نہیں ہے. اگر بچپن سے بچوں کو خدا سے آشنا کیا جائے، قیامت کیا ان کو بتایا جائے، اہل بیت کے بارے میں ان کو سمجھایا جائے، ان کی تعلیمات بتائی جائیں، اہل بیت کی عظمت بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنے عظیم لوگوں نے یہ بات کہی ہے، اتنے عظیم لوگوں نے یہ بات کہی ہے، تو بات ماننے میں آسانی ہوتی ہے نا. ہم عظمت تو اہل بیت کی جو ہے بیان کر دیتے ہیں، تعلیمات اہل بیت کو جیب میں رکھ لیتے ہیں. یہ تو پتہ چلا کہ اہل بیت بہت عظیم ہیں، عظیم ترین مخلوق کائنات اہل بیت ہیں، یہ سارے فضائل ان کے کاہے کے لیے ہیں. جب ان چیزوں کو سنیں گے تو ان کی بات ماننا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی کوئی بات کہتا ہے، ایک یہ جو ہے ڈاکٹر کہتا ہے اور وہ بہت بڑا ڈاکٹر، تو دونوں کی باتوں میں تو فرق ہو جاتا ہے. اتنا جو تذکرہ کہ یاد آ جاتا ہے اہل بیت کو، اتنا جو حکم ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرو، ذکر علی ان عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، کاہے کے لیے؟ فقط نعرے لگانے کے لیے نہیں. علی کا جب ذکر کریں گے، ان کی عظمتوں کا ذکر ہوگا، ان کے علم کا ذکر ہوگا، ان کے زہد کا ذکر ہوگا، ان کے شجاعت، دل میں محبت پیدا ہوگی، دل جھکیں گے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے انسان اس کی باتوں کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے. تو گھریلو تربیت کیسی ہے؟ آیا حرام حلال کے بارے میں بچے کو جو ہے بتایا گیا ہے یا نہیں بتایا گیا ہے؟ جس گھر میں یہ جو ہے نماز کا تذکرہ ہوتا ہے، روزے کا تذکرہ ہوتا ہے، ماں نمازی، باپ نمازی، دادا نمازی، دادی نمازی، نانا نمازی، نانی نمازی، گھر میں رہنے والے نمازی، میں دو سال کے بچے کو بھی دیکھیں گے، وہ بھی سجدگاہ جہاں دیکھتا ہے فوراً سجدہ کرنا اسے آتا نہیں ہے، مگر سجدے میں جھک جاتا ہے، اور جہاں کے اوپر گانا بجانا، ناچ، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، وہاں کے بچوں کو آپ دیکھیں گے اس طرح کے وہ ہوتے ہیں. تو تقوی میں ایک چیز جو معاون ہے وہ گھریلو تربیت ہے، کس طرح سے اپنے بچوں کی ہم پرورش کر رہے ہیں. پانچویں چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے لقمہ حلال. حلال اور پاکیزہ کھانا، یہ کھانا جیسے جسم پہ اثر کرتا ہے نا، ویسے روح پر بھی اثر کرتا ہے.
سڑا کھانا اگر کھا لے تو یہ جو ہے فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. کاہے کے لیے؟ جسم کے لیے. کچھ سڑے کھانے ہیں روح کے اعتبار سے. جس طرح سے سڑا ہوا کھانا اگر ہم نے گندا کھانا اگر کھا لیا تو ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے نجس کھانا کھا کر کے, حرام کھانا کھا کر کے ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے. پانی میں علیہ السلام رحمۃ اللہ یہ جو ہے جراثیم ملے ہوئے ہیں, ہمیں پتا نہیں ہے اور پی گئے, یہ جو ہے بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو پتا ہے یا پتا نہیں ہے؟ جسم پر تو آپ کے اثر ہوگا ہی ہوگا. گلاس میں اگر زہر ہے, جانے یا نہ جان کے پیئیں گے تو دو اثر ہے. ایک اثر یہ ہے کہ جو موت آئے گی, دوسری اثر یہ ہے کہ وہاں پر جا کر کے ڈنڈے پڑیں گے, تم نے خودکشی کیوں کی. لیکن اگر پتا نہیں ہے ہمیں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے اور پی گئے ہم, تو اس کا ایک اثر تو ہوگا, وہ ہے ہماری موت. سزا نہیں ملے گی کیونکہ ہم جانتے نہیں تھے. اسی طریقے سے یہ جو ہے نجس کھانا یا حرام کھانا, اگر جان بوجھ کے کھایا ہے دو اثر ہے, روح بیمار ہو گئی, یہ جو ہے گناہوں کے لیے زمین ہموار ہو گئی, یہ ایک عمل. دوسرا عمل یہ ہے کہ وہاں جا کر کے سزا بھی ملے گی, اس عمل کی سزا خاص طور سے ملے گی. لقمہ حلال, البتہ حلال اور حرام دو طرح کا حرام ہوتا ہے. ایک تم نے چوری کیا, حرام. لوٹ کے لائے کہیں سے, حرام. کسی کی اجازت کے بغیر مار اٹھا لائے, حرام. بزنس میں جو ہے دھوکہ دیا, حرام. غلط مال اس کو دیا, یہ جو ہے دکھایا کچھ دیا کچھ, جو پیسہ آیا یا پیسہ, حرام. کبھی کبھی ہے کہ نہیں, اصل مال تو حرام نہیں ہے, محنت کی کمائی ہے, نہ دھوکہ دیا ہے نہ فریب دیا ہے, بالکل حلال اور پاکیزہ چیز ہے, لیکن اس کے اندر جو خمس و زکات ہم پر واجب تھا وہ ادا نہیں کیا ہے, وہ ہم نے ادا نہیں کیا ہے. جو ہمیں دینا چاہیے تھا وہ بھی جو ہے حرام کی صف میں آ جاتا ہے. تو لقمہ حلال تقوی کے اندر معاون ہے. اگر پیٹ میں حرام ہے تو نہ خدا کی بات اثر کرتی ہے, نہ پیغمبر کی بات اثر کرتی ہے, نہ اہل بیت کی بات اثر کرتی ہے. عصر عاشورہ جب امام حسین یہ جو ہے رخصت آخر کے لیے جناب زینب کے پاس آئے ہیں, جناب زینب کہتے ہیں بھیا کیا آپ نے ان کو علیکم السلام بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں؟ اگر آپ نواس رسول ہیں, فاطمہ کے لخت جگر ہیں, یہ کوئی معمولی چیزیں تھوڑی ہیں. وہ ہیں جن کو پیغمبر کہتے ہیں الحسین و منی, حسین و منی و انا مین, الحسن و الحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ. آپ نے تعارف نہیں کرایا, اپنا بتایا نہیں کہ میں کون ہوں. کہا بہن سب کچھ بتا چکا, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. کیوں؟ فی بطونہم حرام, ان کے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے. تو تقوی میں ایک چیز جو مؤثر ہے وہ ہے لقمہ حلال. قرآن مجید میں آپ دیکھیں عمل صالح اور یہ جو ہے لقمہ حلال, حلال غذا کا رابطہ ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے انبیاء کو خطاب, یا ایھا الرسل, سارے انبیاء کو, اے پیغمبرو, ایک کی بات نہیں ہے, یا ایھا الرسل جمع کا صیغہ ہے, اے پیغمبرو, کلوا من الطیبات وعملوا صالح, حلال پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل بجا لاؤ. نیک عمل کے لیے بنیاد اور اساس ہے پاکیزہ غذا. اگر پاکیزہ غذا نہیں ہے تو نیک عمل بھی نہ ہوگا. نمازیں ہوں گی مگر دکھاوے والے ہوں گی, روزے ہوں گے مگر بے خاصیت روزے ہوں گے. عمل صالح اسے نہیں نہ کہتے ہیں, فقط عمل کا نام تو عمل صالح نہیں نہ ہے. تو لقمہ حلال تقوی کے لیے زمین. پیغمبر اسلام لقمہ حرام اور لقمہ حلال کی اہمیت کے لیے فرماتے ہیں کہ لقمہ حرام, حرام غذا کھانے والوں کے لیے جنت حرام ہے. ان اللہ عز و جل حرم الجنۃ جسدا غذا بحرام, خداوند عالم نے اس جسم پر جنت کو حرام قرار دیا ہے جس کی جو ہے وہ نشو و نما حرام کھانے سے ہوئی ہے, حرام غذا سے ہوئی ہے. لا يدخل الجنہ من نبت لحمه من الصحت النار اولى به, وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کا گوشت و پوست حرام غذا سے بنا.
ایسے شخص کے لیے جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم ہی بہتر ہے ایسے جنت کا. تو بہرحال کم تر ہم لوگ توجہ دیتے ہیں، ہمارے دین کی باتیں آتی ہیں تو بس نماز روزہ چند عبادات و معاملات میں ہم اپنے کو بالکل سے فری محسوس کرنے لگتے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا انشاءاللہ آگے گفتگو. یہ جو ہے اصول جو ہے معاشرت کو ہم لوگ دین میں شامل نہیں سمجھتے، یہ تقوی کے منافی نہیں ہے. چند کام کر لینا ہے، بہت سے بہت نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، داڑھی رکھ لیا، حجاب کر لیا، محرم آیا میں جس کو ماتم کر لیا، معاملہ ختم. بزنس کس طرح سے کر رہے ہیں، کاروبار کس طرح سے کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں نہیں پہنچا رہے ہیں، ایذائے مومن ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی واسطہ، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں اپنی جگہ پر اہم ضروری ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر دھیان رکھنا بھی ضروری ہے. چھٹی چیز جو تقوی میں معاون ہو سکتی ہے وہ ہے یہ جو ہے حکمران. جس معاشرے کے حکمران فاسق و فاجر ہوتے ہیں، فاسق و فاجر حکومت میں تقوی کو اپنانا محال نہیں ہے، مشکل ضرور ہو جاتا ہے، محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. لیکن اگر حکومت عادل حکومت ہو، پرہیزگار حکومت ہو، حکومت وہ ہو جو تقوی کی باتیں کرتی ہو، تقوی کا کام کرتی ہو، جس کی بنیاد عدل و انصاف پر ہو، تو وہاں پر تقوی کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. حوضہ علمیہ قم میں رہ کر کے تقوی کو اپنانا آسان ہے، بنسبت پیرس آ گئے، نیویارک آ گئے، لندن آ گئے، ان جگہوں کے اوپر خود گناہوں کے امکانات قدم قدم پر قدم قدم، خود کھانے ہی کو دیکھ لیجئے، حلال اور پاکیزہ واقعی کھانا فراہم کرنا ایسے ملکوں میں کوئی آسان کام ہے؟ جوئے شیر لانے کے جو ہے برابر ہے. ہر جگہ جب بھی جائیے معلوم ہوتا ہے وہ چھ مہینے جو کھانا کھایا تھا وہاں مشکل یہ تھی، چھ مہینے کے بعد معلوم ہوتا ہے، خبر ملتی ہے کہ صاحب وہ جس کو ہم حلال سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے سزا نہیں ہے، شرعاً ہم معاف ہیں، لیکن جو روح پر اثر ہونا ہے وہ تو اثر اپنا ہو ہی رہا ہے. لیکن اگر ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں کے اوپر الہی حکومت قائم ہے، عادل حکومت قائم ہے، منصف حکومت قائم ہے، دین کی حکومت جہاں پر ہے، دین کی جو ہے بالادستی جہاں، ایک ایک باتوں کا جہاں خیال رکھا جاتا ہے، وہاں کے اوپر تقوی کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے. بس ساتویں بات کہہ کے اس چیپٹر کو بند کروں. دوست و احباب، دوست اور احباب جو ہیں یہ بھی تقوی میں معاون ہوتے ہیں. اگر متقی و پرہیزگار لوگوں کے ساتھ دوستی ہے تو تقوی پر کاربند ہونا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر فاسق و فاجر لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہے مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو ہے محبان اہل بیت کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ناخواستہ دل میں محبت اہل بیت بڑھنے لگتی ہے، اور دشمنان اہل بیت کے ساتھ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا رابطہ ہے، آپ دیکھیں پانچ سال دس سال کے بعد نظریات میں اچھی خاصی تبدیلی آنے لگتی ہے. پوری تفصیل ہے دوست کے بارے میں اور دوستی کے بارے میں، یہاں میں اس کو عرض کر چکا ہوں پہلے، اتنے ہی کے اوپر اتفاق کروں گا فی الحال. تو پہلی آیت ہماری یہ جو مکمل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. دوسری آیت یہ، یہاں پر پہلے تو یہ تھا کہ نبی کی باتوں کو یہ جو ہے مقدم رکھو اپنی باتوں پر، اب نبی سے گفتگو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، آداب معاشرت. یہ تو آداب معاشرت خود سے خاص چیپٹر ہے اسلام کے اندر، عام لوگوں سے بھی کیسے یہ جو ہے ملنا ہے، پیغمبر سے کیسے ملنا ہے، پیغمبر سے کیسے بات کرنا ایک الگ موضوع ہے، عام لوگوں سے بھی کیسے ملنا ہے، آداب معاشرت. پھر عرض کروں گا کہ یہ بھی وہ گوشہ ہے ہمارا جو کمتر بیان ہوتا ہے، کمتر ہم لوگ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، کمتر سنتے ہیں اس کے بارے میں. اصول معاشرت، آداب معاشرت، لوگوں سے کیسے ملنا چاہیے، ملنے کا فن کیا ہے. مغرب والوں نے اچھی خاصی اس پر توجہ دی ہے، کتابیں لکھی ہیں، اصول پیش کی ہیں. اب عرض کیا کہ ان کا سارا اخلاق کا ہے، مادی اخلاق ہے بہرحال، مگر انہوں نے تجربے کے اپنے جو ہے ذریعے کہ کیا طریقہ اپنائیں کہ لوگوں کے دل میں ہماری محبت بیٹھے، کیا طریقہ اپنائیں کہ لوگ ہم پر بھروسہ کریں، ہم پر اعتماد کریں،
سماج میں امن و امان قائم رہے، جھگڑا فساد نہ ہو. کچھ اصول معین کیے ہیں کہ اگرچہ آپ اصولوں کو دیکھیں اور ائمہ علیہ السلام کی حدیثوں کو دیکھیں گے، اکثر یہ اصول جو ہیں ائمہ کی احادیث کے اندر پائے جاتے ہیں. مرحوم شیخ حر عاملی جنہوں نے کتاب لکھی، یہ جو ہے وسائل الشیعہ، 20 جلدوں میں ہے، بہت اہم کتاب ہے وسائل الشیعہ. اس میں ایک چیپٹر ہے، ایک باب قائم کیا ہے، احکام العشرت فی السفر والحضر. اگر آپ اپنے شہر میں رہ رہے ہوں تو کیسے لوگوں کے ساتھ معاشرت کریں گے، اور اگر آپ جو ہے سفر میں چلے گئے ہیں تو کس طرح سے معاشرت کریں گے. پورے احکام جو ہے انہوں نے وہاں پر بیان کیے ہیں، ان احکام پر، یعنی سارے حدیثوں کو، جو حدیثیں اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں اس کو وہاں بیان کیا ہے. ان حدیثوں کو دیکھیں اور جو کتابیں یہاں پر لکھی گئی ہیں ان کو آپ ملا کر کے دیکھیں، اکثر اصول وہی ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. خود ائمہ علیہ السلام کا اپنا عمل کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، کچھ تو ہمیں ہدایات دی ہیں اور کچھ ان کا اپنا عمل، ان کی اپنی سیرت کیا تھی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کہ پیغمبر لوگوں سے کس طرح سے ملتے تھے، کیونکہ پیغمبر کی سیرت خود ہمارے لیے حجت ہے نا، دلیل شرعی ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونے عمل. پیغمبر لوگوں سے کس طرح سے ملا کرتے تھے، اتنی عظمت کے مالک ہونے کے باوجود. آخر ہمارے اصول معاشرے میں تھوڑا سا فرق آیا تھا نا، کہ ہم بڑے ہیں وہ چھوٹا ہے، تو ہمیں ہمارا انداز دوسرا ہونا چاہیے، اس کا انداز دوسرا. ٹھیک ہے چھوٹے کے لیے کچھ الگ سے خاص نصیحتیں ہیں، لیکن بڑے بھی ان نصیحتوں سے. پیغمبر سے بڑا کون ہے، حضور اکرم سے بڑا کون ہے؟ جانے کائنات ہیں نا، وجہ تخلیق کائنات ہیں. لولا کا لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے ہم یہ کائنات نہ پیدا. پوری کائنات پیدا ہوئی ہے حضرت اور ان کے اہل بیت کے لیے پیدا ہوئی ہے. یعنی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارض مدحیا، پڑھتے نا جسے کے سامنے، ان کے لیے پیدا ہوئی. ان کا عمل کیا تھا، یہ کس طرح سے لوگوں سے ملتے تھے، ان عظمتوں کے مالک ہو کے وہ اس طرح سے ملتے تھے. ہم جو اتنے حقیر ہیں، اتنے پست ہیں، ان کی خاک پاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. ہمارے یہاں ہمارا برتاؤ کس طرح کا ہوتا ہے؟ پیغمبر کے بارے میں جب لوگوں سے ملتے تھے، سب سے پہلے سلام پیغمبر کہتے تھے، کسی کو موقع ہی نہیں ملتا تھا. لوگ آرزو لیے رہ گئے کہ ہم کبھی پیغمبر سے پہلے سلام کر دیں. اگرچہ ہمارے عام توقع کیا ہوتی ہے، چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے، بڑے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹا نہیں سلام کیا، بدتمیز ہے، یہ ہے سارا، لیکن خود سلام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. عوام عالم کو سلام کریں، عالم عوام کو سلام کرتے ہیں. پیغمبر خود سب کو سلام کرتے تھے. البتہ یہ ہے کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے، جواب کا ایک ہی ثواب ہے، جواب نہ دیا تو گنہگار ہیں، لیکن ثواب ایک ہے صرف. لیکن اصل ثواب کس کا ہے؟ جو پہلے سلام. مگر اس کے باوجود ہماری ایک انا ہے، اب کیا کریں گے اس کو، ہمیشہ اس بات کی توقع ہے کہ چھوٹوں کو ہم تربیت کریں اس طرح سے، وہ اپنے بڑوں کو سلام، مگر ہم بڑے ان کے سلام کا انتظار نہ کریں. ٹھیک ہے عوام علماء کا احترام کرتے ہیں، احترام ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن علماء کو یہ انتظار نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ سلام کریں گے تو ہم جواب دیں گے، اور سلام نہ کیا تو قوم بڑی ناقدری ہو گئی ہے، بڑی ذلیل قوم ہے، قوم ایسی ہو گئی، قوم فاسق ہو گئی. قوم نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس سے بحث نہیں ہے، یہ قوم اگر ہمارا احترام کم کر دے تو وہ قوم پھر. پیغمبر اسلام سب سے پہلے خود سلام کیا کرتے تھے، جب کسی سے بات کرتے تھے تو پوری توجہ، پورا رخ کر لیتے تھے اس کی طرف. ایسا نہیں ہے کہ اب انہوں نے کچھ کہا، ہم دیکھ آپ کو رہے بات، ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں، پورا رخ گھوم جائیے ان کی طرف تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ پیغمبر جب کسی سے مخاطب ہوتے تھے، ہر آدمی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ قریب پیغمبر سے ہم ہی ہیں. اس طریقے سے پیغمبر اتنی اپنائیت سے اس سے بات کیا کرتے تھے، اتنی اپنائیت پائی جاتی تھی پیغمبر میں، جس کسی سے بات کرتے جو بھی آ گیا، ایک اجنبی بھی آ گیا جانتے بھی نہیں ہے، جب بھی ہمیشہ تبسم رہتا تھا ہوٹوں پر،
تیوریاں چڑھی ہوئی نہیں. ہمارے بعض دفعہ تقوی کی علامت ہی سمجھی جاتی ہے کہ تیوریاں چڑھی ہونی چاہیے. ہنس دیا کہیں تو تقوی گیا ذرا سا اگر اس سے, بالکل نہیں, بالکل یہ جو ہے باروب ہونا, روبدار دبو لہجا ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں پر اثر رہے. پیغمبر کہیں یہ نہیں تھا, روب تھا پیغمبر کا. پیغمبر روب ڈالتے نہیں تھے, ایک روب ڈالنا ہوتا ہے اور ایک خود شخصیت میں اتنی عظمت پائی جاتی ہے. روب ہوتا تھا پیغمبر کا, لیکن پیغمبر کے لبوں پر ہمیشہ یہ جو ہے تبسم رہتا تھا, شاد چہرہ یہ رہتے تھے پیغمبر. کبھی بھی تیوریاں پیغمبر کی چڑھی نہیں رہتی تھی. کسی سے بات جب کرتے تھے, بہرحال بات کرتے وقت انسان سے یہ جو ہے خطائیں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. بات کرنے میں کوئی لفظ غلط کہہ دیا, کوئی جملہ غلط کہہ دیا, کوئی بات غلط کہہ دیا, گرفت نہیں کرتے تھے پیغمبر اس کی. یہ آپ نے کیا کہہ دیا, آپ نے شین کو قاف کیوں کہہ دیا, قاف کو شین کیوں کہہ دیا, نہیں نہیں یہ آپ کا تلفظ صحیح نہیں تھا. ہاں سکھانے کے لیے, ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے سکھاتے تھے, یہ سب بات ہو رہی ہے اس وقت نہیں. گرفت جو ہے کبھی پیغمبر نہیں کرتے تھے. پیغمبر کا حسن اخلاق, خوشرویی کسی ایک کے لیے نہیں تھا, سب کے لیے تھا. سب سے پیغمبر جو ملاقات کرتے تھے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ, یہ جو ہے کشادہ روئی کے ساتھ, تبسم پیغمبر مخصوص کچھ لوگوں کے لیے نہیں تھا, ہر ایک کے ساتھ پیغمبر اسی طرح سے ملتے تھے. پیغمبر کے ساتھیوں میں, اصحاب میں اگر کوئی غائب ہو گیا, فرض کیجئے کہ یہاں پر آنے والوں میں کچھ لوگ ہمیشہ آتے ہیں, کچھ لوگ کبھی کبھی آتے ہیں, کچھ ہمیشہ آنے والوں میں اگر نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, آئے نہیں ہے ہم سے کیا مطلب. پیغمبر پوچھتے ہیں کہاں بھی فلاں صاحب, کہاں, کیا بات ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے انشاءاللہ, کوئی مشکل تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں. جو اسباب اس زمانے میں تھے اس کے ذریعے سے پیغمبر تفقد فرماتے تھے, پوچھتے تھے. ٹیلی فون آج کے زمانے میں جو ہے وہ ٹیلی فون ہے, ٹیلی فون کر لیں, ای میل کر لیں, بھائی آپ آج آپ کی جو ہے زیارت نہیں ہوئی, انشاءاللہ خیریت تو ہے, تاکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی خبر رہ سکے. ہمیشہ پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ تفقد کرتے, سب کا احترام کرتے تھے, جو بھی پیغمبر کی بزم میں آتا تھا, چھوٹا ہو یا بڑا, پیغمبر سب کا احترام کرتے تھے. جو پیغمبر کے عاشق تھے ان کا بھی احترام کرتے تھے, جو پیغمبر کے دشمن تھے ان کا بھی احترام کرتے تھے, جو مومن ہو گئے تھے ان کا بھی احترام کرتے تھے, یہ جو ہے منافق جو تھے احترام پیغمبر ان کا بھی کرتے تھے. عمل ان کا اپنی جگہ پر ہے, ان کی سزا اپنی جگہ پر ہے, لیکن برتاؤ جو ہے, طرز عمل جو پیغمبر کا, اگر عدالت تشکیل پائے گی, کورٹ ہوگی, پیغمبر ان کو سزا دیں گے, کوڑے لگائیں گے. کوڑے لگانا اپنی جگہ پر ہے, لیکن عام برتاؤ میں ملنا جلنا, پیغمبر سب کے ساتھ احترام کا جو ہے برتاؤ کرتے تھے. بزم پیغمبر میں پیغمبر کی کوئی جگہ مخصوص نہیں تھی, کوئی خاص چیئر ہو, کوئی خاص گدی ہو, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کوئی خاص جگہ ہو, کوئی خاص چیئر ہو پیغمبر کی, کوئی خاص یہ جو ہے مسند پیغمبر ہو. جہاں جگہ ملتی تھی, جہاں جگہ خالی ہوتی تھی, آئے جگہ خالی, کہاں آئے وہاں جا کے بیٹھ گئے, دروازے کے پاس جگہ اگر خالی ہے تو وہاں بیٹھ گئے, جہاں بھی جگہ خالی مل گئی پیغمبر کو. مخصوص جگہ تلاش نہیں کرتے تھے. آج ہم جیسے حقیر افراد, معمولی افراد بھی مطلب ہر جگہ بیٹھنا اپنے لیے کثرے شان سمجھتے ہیں, مخصوص جگہ ہونی چاہیے. نہیں, پیغمبر کے آداب میں یہ نہیں تھا کہ کوئی مخصوص جگہ رکھتے. پیغمبر کے بزم میں جو صاحب حاجت آ جاتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا, ہر صاحب حاجت کی حاجت پوری کرتے تھے. اور اگر کسی کی حاجت پوری کرنے کا امکان نہیں ہے, اگر ہر خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی ہے, پوری ہونے کا امکان نہیں ہے, اتنی خوشرویی سے اس سے گفتگو کرتے تھے, اس کو اپنی یہ جو ہے مجبوری سے آگاہ کرتے تھے کہ وہ جو جا خالی ہاتھ بھی جاتا تھا نا تو خوش خوش واپس جاتا تھا, خوش خوش واپس جایا کرتا تھا. پیغمبر کے آداب معاشرت میں, پیغمبر کی بزم میں شرم و حیا, صدق و صفا, عظمت و ابوہت کا یہ جو ہے سایہ رہتا تھا. ایک عام فضا جو ہوتی تھی پیغمبر کی بزم میں, بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی, بے حیائی کی گفتگو نہیں ہوتی تھی, جو باتیں ہوتی تھی شرم و حیا کے انداز میں ہوتی تھی, صدق و صفا پائی جاتی تھی. اور اسی کے ساتھ کیا ہے, پیغمبر ہر ایک سے تبسم کے ساتھ بات کرتے تھے, خوشرویی سے, لیکن یہ جو ہے چھچوراپن نہیں پایا جاتا تھا. پھر بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ مذاق کرنے پہ آ جاتے ہیں تو یا تو مذاق کریں گے نا, بالکل ابو سن کم تریدہ بیٹھے رہیں گے, اور یا پہ وہ کھلے تو پھر نہیں. پیغمبر ہمیشہ ہوٹوں پر یہ جو ہے تبسم رہتا تھا, خوشرویی سے بات کرتے تھے، خندہ پیشانی سے ملتے تھے ہر ایک سے، لیکن اس کے باوجود بزم پیغمبر میں ایک عظمت پائی جاتی تھی، ایک ابوہت تھی، ایک روب تھا پیغمبر کا. بعض افراد آتے تھے جو پتہ ہی نہیں کہ پیغمبر ہیں اور یہ کون ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ہر چیز سے بے خبر، نیا انسان آیا، باہر سے کوئی آ گیا ہے، پردیسی کوئی آ گیا، اور اس نے آنے کے بعد گستاخی کر دی پیغمبر سے. بے خبر، لا علم، پردیسی اگر کوئی آتا تھا، گستاخی اگر پیغمبر سے کر دیتے تو پیغمبر ہمیشہ اس کی بے ادبی اور گستاخی کو برداشت کرتے تھے، کبھی اسے ٹوکتے نہیں تھے، ذلیل نہیں کرتے تھے، رسوا نہیں کرتے. اگر اصحاب میں سے بھی کسی نے جا روک دیا اسے، کہ وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا ہے نا، بہرحال اس کو سکھانے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. اگر آپ کی پسند کے خلاف کوئی کام انجام پاتا تھا تو یہ جو ہے وہ تغافل فرماتے تھے، گویا نہیں دیکھا ہم نے، اندیکھی کر دیتے تھے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہے پسند، کچھ چیزیں حرام ہیں، نہیں، پھر حرام اگر انجام پائے گا تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے روکنا ٹوکنا، البتہ وہ بھی اچھے انداز میں. لیکن نہیں، بات چیتیں حرام نہیں ہیں، اچھی نہیں لگتی ہیں. پسند کے خلاف اگر کوئی کام انجام پاتا تھا تو حضور اس کو روکتے ٹوکتے نہیں تھے. یہ جو بزرگوں کا احترام کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے. پیغمبر، بزرگوں سے مراد کون ہے؟ جو عمر میں بڑے ہیں، ورنہ پیغمبر سے بڑا کون تھا؟ عظمت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے تو کوئی پیغمبر سے بڑا نہیں تھا. مراد یہ کہ اگر سن میں بھی تم سے بڑا ہے، آپ اللہ میں ظاہر ہوں گے اپنی جگہ پر، ایک شخص وہ آیا ہے جو سن میں آپ سے بڑا ہے، عمر میں آپ سے بڑا ہے، آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کا احترام کرے گا، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا احترام. ہمارے ہاں خوب عام طور سے یہ جو ہے بڑوں کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھ جانا اچھی چیز نہیں مانی جاتی ہے، اچھی چیز نہیں ہے. 20 سال کے عالم دین ہیں، خطیب ہیں، علامہ ہیں، 70 سال 80 سال کا ایک جو ہے بزرگ سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ پیر پھیلا کر کے لیٹے ہوئے ہیں. جی میں مجلس پڑھ کے تھک چکا ہوں. ٹھیک ہے، تھک گئے ہیں، لیکن اگر 10 منٹ انتظار کر لیں ان بزرگ کے چلے جانے کا تو کچھ ہو تو نہیں جائے گا. پیغمبر سے بڑا عظیم کون ہے؟ 4 جملے ہم نے سیکھ لیے ہیں، لیکن پیغمبر سے بڑا عظیم کون ہے؟ پیغمبر ہمیشہ جو ہے بزرگوں کا، کون بزرگ؟ سن کے اعتبار سے، یہ جو رشتہ یا سن اور کیا ہو سکتا ہے؟ علم سے، علم میں تو کوئی بڑا پیغمبر سے ہے نہیں، تقوی میں کوئی پیغمبر سے بڑا تو ہے نہیں، اخلاق میں کوئی پیغمبر سے بڑا نہیں ہے. بڑائی کا یہاں جو تصور ہو سکتا ہے وہ فقط سن ہی کا تصور ہو سکتا ہے. سن میں جو لوگ بڑے تھے پیغمبر ان کا احترام کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، کم بولتے تھے. عام طور سے بیٹھے ہوئے ہیں، بت نہیں بولتے تھے، جہاں بولنا یہ جو ہے ضروری ہوتا تھا، کم بولتے تھے. اور اگر کوئی پیغمبر سے بات کرتا تھا تو دوران گفتگو اس کی گفتگو کو یہ جو ہے کاٹتے نہیں، قطع نہیں کرتے تھے، پوری بات کہہ لے اپنی، ولو غلط بات کہہ رہا ہے، ولو غلط، غلط بات سن کے چپ نہیں رہیں گے، کیونکہ پیغمبر ہادی ہیں نا، رہنما ہیں. بیمار کو دیکھ کر کے دوا تو دیں گے پیغمبر، دوا ہی نہ دیں، کہیں ہی نہیں کہ تم بیمار ہو تو پیغمبر کے آنے کے خلاف ہو جائے گی. مقصد ہے پیغمبر ہے، پیغمبر کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے، بیماروں کا علاج کرنا ہے. بیماری دیکھ کے چپ نہیں رہیں گے، لیکن بیمار کی توہین بھی نہیں کریں گے. ٹی بی کا پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آیا کہ شرم نہیں آتی تمہیں، ٹی بی ہو گئی، تم نے خیال نہیں رکھا اپنی صحت کا. نہیں، علاج تو کریں گے اس کا، مگر توہین نہیں کریں گے. جب بھی کوئی پیغمبر کے وضع میں یہ جو گفتگو کرتا تھا تو اس کی گفتگو کو کاٹتے نہیں تھے. درمیان کتنی ہی بات کہنی، وہ جب کہہ لیتے تھے اپنی بات، تمام کر لیا. تب ہمارے یہاں ہم لوگوں سے برداشت ہی نہیں ہو پاتا ہے. بڑا ادب احترام کے، معاف کیجیے گا یہ جو ہے قطع کلام آپ کا، کیوں قطع کلام؟ اسے بول لینے دیجیے، وہ اپنی بات پوری کر لے. خاص طور سے ہم لوگوں کی جو ہے صنف میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے. بہت سارے افراد یہ جو ہے شکایت کرتے ہیں آ کے کہ مولانا آپ کی 1 گھنٹے کی ہم سن لیتے ہیں، آپ ہماری 5 منٹ سننے کو تیار نہیں ہوتے. ہم آپ کی 1 گھنٹہ سن لیتے ہیں، آپ 5 منٹ ہماری سن لیجئے. تو آداب پیغمبر یہ تھا، آداب جو ہے معاشرت جو پیغمبر کی طرف سے تھا وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر کا یہ عمل ہے اتنے عظیم ہو کر کے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس کتنا ہی علم ہو پیغمبر سے زیادہ تو نہیں ہے.
جہاں کسی نے منہ کھولا ہاں ہاں معلوم ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر ہمیں معلوم ہے تو پیغمبر کو تو ہم سے زیادہ معلوم تھا، وہ پیغمبر ہمیشہ چپ رہتا تھا یہاں تک کہ لوگ اپنی بات پوری کر لے، پوری کرنے کے بعد پیغمبر اس کا جواب دیتے تھے، غلطی تھی اور اس کے بعد میں تو سمجھاتے تھے کہ ہم لوگوں کا حافظہ کمزور ہے، بھول جائے گی کیا کیا کہا، تو لکھتے جائیں قلم کا غلط لے کر کے، جتنی ان کے کلام میں خامیاں غلطیاں ہیں اس کو جو ہے بیان کر دیں. الا شذ بنظر، کوئی ایسا موقع ہے کہ اگر یہ سننے والے بھاگ جائیں گے، باطل باتیں سن لیں گے، حق بات نہ سنیں گے، وہ استثناءات الگ ہیں، لیکن عام طریقہ جو ہے گفتگو کا وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو خاموشی سے سنیں، اسے بول لینے دیں، پھر بات پوری ہو جائے، اس کے بعد اب اپنی بات پیش کریں. بہت جلدی ہے ہمیں، خوب جلدی کا ہے کہ جلدی ہے، تھوڑا صبر کریں. پیغمبر کبھی ایسی گفتگو نہیں کرتے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، ابس گفتگو، لاکھوں گفتگو، بہت ساری بات، بلکہ ہم لوگ اکثر گفتگو ایسی تو ہوتی ہے، بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں اس موضوع پر اس موضوع پر، جب کثرت سے بولتے ہیں پھر جھوٹ بھی بہرحال بولنا پڑتا ہے، کوئی گفتگو اسٹاک تو ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں چپ نہیں رہنا ہے، اسٹاک ختم ہو گیا اب کیا کرتے ہیں، گڑھتے ہیں باتوں کو، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. پیغمبر وہ باتیں ابس گفتگو جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جو ہے نقصان نہ ہونا کافی نہیں ہے، اگر بعض باتیں یہ جو کہ نقصان دہ ہیں، گناہ ہے، مضر ہے، بعض باتیں وہ ہیں جس میں فائدہ ہے، بعض باتیں نہ فائدہ نہ نقصان. بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد شروع کر، جی میں آ رہا تھا راستے میں نے پانچ کار دیکھی، دو بنا ایک رنگ کی تھی، ڈکا اس رنگ کی تھی، اس کی اسپیڈ یہ تھی، اس کی اسپیڈ یہ تھی، اس میں دو آدمی بیٹھے، اس میں پانچ آدمی بیٹھے، پوری خوب کیا فائدہ ہوا اس کا، پوری اس گفتگو کا حاصل کیا ہے، وہ نتیجہ ہے اس کا. ابس لغو بےہودہ باتوں سے پیغمبر ہمیشہ اپنے کو محفوظ رکھتے تھے. جب کوئی گفتگو کرتا تھا پیغمبر سے، نہ صرف اس کی بات کاٹتے نہیں تھے، اس کی بات کو غور سے سنتے بھی تھے. ہم ایسے بات جو تھوڑا اخلاق والے ہوتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن پھر ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ہاں قبلہ سنا، ہاں ہاں ٹھیک ہے سن رہا ہوں سن رہا ہوں. نہیں، پیغمبر نہ صرف یہ کہ کسی کی گفتگو کو کاٹتے نہیں تھے، غور سے اس کی باتوں کو سنتے بھی تھے. پیغمبر سے زیادہ قیمتی وقت کس کا ہے، کس کا ہے قیمتی وقت؟ نہیں، ہمارے پاس آپ کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارا وقت کاہے میں صرف ہوتا ہے، کھانے میں، سونے میں، گھومنے میں، کاہے میں صرف، دو چار کتابیں پڑھ لیا اور کیا کرتے ہیں. کیونکہ پیغمبر کا تو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک ثانیہ، ایک ایک لمحہ، وہ پیغمبر بیٹھ کے لوگوں کی باتوں کو سن، یہ اخلاق پیغمبر تھا، اخلاق معاشرت. تو اسلام نے جہاں عبادتوں پر توجہ دی ہے، وہیں پر اخلاق معاشرت کے اوپر بہت توجہ دی ہے، کیسے لوگوں سے ملنا ہے. عام آدمیوں کے ساتھ تو گفتگو کرنے کے لیے، ان کے ساتھ معاشرت کے لیے اتنے سارے قانون ہیں. ہم جو پیغمبر کے پاس جا رہے ہیں تو ہمیں کس طرح سے پیغمبر سے بات کرنا ہے، ہمیں پیغمبر سے کس طرح سے گفتگو کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس میں پریشانی کیا بات ہے، جو باتیں کہی گئیں وہی پیغمبر کے لیے بھی کافی ہیں، اسلام میں سب برابر ہیں، کوئی الگ سے کسی کے لیے قانون تو نہیں ہے. نہیں، اسلام میں سب برابر نہیں ہے، اسلام میں آج ایک فکر ہے نا، سب برابر ہیں، رسول اللہ بھی ہمارے جیسے، ہم چھوٹے بھائی، وہ جو ہے بڑے بھائی، اور کیا، اتنا ہی فرق ہے، اور کوئی خاص فرق تو نہیں ہے، جیسے ہم ویسے وہ، برابری کا تصور اسلام میں سب برابر نہیں ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں یہ جو ہے تقدس حاصل ہے، جنہیں عظمت حاصل ہے، بعض اشخاص وہ ہیں جنہیں تقدس حاصل ہے، بعض شہر ہیں جنہیں تقدس حاصل ہے، بعض سرزمین ہے جنہیں تقدس حاصل ہے، بعض زمانہ ہے جنہیں تقدس، بعض اوقات ہے جنہیں تقدس. سارا زمانہ ایک نہیں ہے، ساری جگہیں ایک نہیں ہیں، شبیں سب شبیں ہیں، لیکن شب قدر کی تو بات ہی الگ ہے نا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہر شب برابر نہیں ہو سکتی ہے، ہر جگہ برابر نہیں، ہمارا گھر اور ہے، مسجد اور ہے، ہر پتھر ایک جیسا نہیں ہے، حجر اسود کا مقام الگ ہے، ہر پانی ایک جیسا نہیں ہے، آب زمزم کا تقدس الگ ہے، ہر مٹی برابر نہیں ہے، خاک شفا کا تقدس الگ ہے، اس کا احترام جو ہے الگ ہے.
سفر ہر سفر ایک جیسا نہیں ہو سکتا. سفر اگر آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں, راہ خدا میں کسی کی جو ہے مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کربلا کا سفر ہے, حج کا سفر ہے, اگر حج واقعی ہے, زیارت واقعی اگر ہے, یہ سفر وہ سفر ایک ہی جیسا ہے. سفر سفر میں فرق ہے, جگہ جگہ میں فرق ہے, پانی پانی میں فرق ہے. ایک جگہ وہ ہے جہاں پر موسیٰ جیسا نبی آتا ہے تو حکم ہوتا ہے فخلن علیک, جوتیاں اتار دو. کیوں بھائی, کیا فرق ہے؟ ابھی ایک فٹ ادھر تھے تو وہاں جوتی پہنے تھے, کوئی حرج؟ ایک فٹ ادھر آ گئے تو کیا دونوں کی مٹی میں کوئی خاصیت نہیں؟ مٹی دونوں کی ایک ہی جیسی, دونوں میں گیہوں اگتا ہے. نہیں, فخلن علیک انکا بالواد المقدس طوا, یہاں کے اوپر تم جوتی پہن کے نہیں آ سکتے ہو. سارے انسان انسان برابر نہیں ہیں, یوں دیکھنے میں سب برابر ہیں, ایک کافر ایک مومن. مومن کو اسلام نے خاص مقام دیا ہے, حرمت المومن اعظم من الکعبہ, مومن کا احترام کعبے سے بڑھ کر کے. انسان تو وہ بھی ہے, انسان کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں, لیکن انسان مومن انسان کافر میں اللہ نے فرق کیا یا نہیں کیا؟ یہ نہ کہیں کہ سب برابر ہیں. جانور سب جانور ہیں, مگر جانوروں میں بھی خود خاص جانور کو اللہ نے احترام دے دیا. ناقۂ صالح, خود قرآن کہتا ہے نا, یا قوم ہذہ ناقۃ اللہ, یا قوم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها, اے قوم یہ اونٹنی تو وہی عام اونٹنی ہے, لیکن نہیں, یہ اونٹنی اب اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی ہے. فذروها, اس کو چھوڑ دو, جہاں چاہے چریے چرتے رہے. تاکلوا فی الارض ولا تمسوها بالسوء, اس کے ساتھ برا سلوک مت کرنا. فیأخذکم عذاب قریب, اگر تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو تم عذاب قیامت والا نہیں, عذاب قریب, فوراً تم عذاب کا یہ جو ہے شکار ہو گئے. فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها, جب انہوں نے ناقۂ صالح کو جو ہے یہ جو ہے ذبح کر دیا, نہر کر دیا, تو کیا ہوا؟ اسی وقت اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا, پورے کے پورے کو تباہ کر دیا. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها, پوری آبادی تباہ کر دی ایک اونٹنی کی خاطر. تو یہ نہ کہیں, یہ نہ کہیں کہ ہر چیز یکساں ہے. نہیں, ہر چیز یکساں نہیں ہے, ہر لوہا لوہا نہیں ہے, ہر چاندی چاندی نہیں ہے, ہر سونا سونا نہیں ہے. ہم ذری ہے ائمہ علیہ السلام اگر بوسہ دیتے کہتے ہیں آپ لوہے کو چومتے ہیں, یہ تو ہو گیا شرک ہو گیا. لوہے کو نہیں چومتے بھائی, چاندی کو نہیں چومتے ہیں, سونے کو نہیں چومتے ہیں. لوہے کا دروازہ ہمارے گھر پر بھی, اس کو ہم نے کبھی نہیں چوما. چاندی کا زیور ہمارے گھر بھی رکھا ہوا ہے, اسے کبھی نہیں چوما. سونے کا زیور ہمارے گھر بھی رکھا ہے, اسے کبھی نہیں چوما ہم نے. ہم چاندی کو نہیں بوسہ دیتے, ذری کو بوسہ دیتے جس کی نسبت ہے ان کی طرف. علامہ یہ سید شرف الدین عاملی صاحب کتاب المراجعات, بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں, بڑا کام کیا ہے انہوں نے. سعودی بادشاہ نے ایک دفعہ بہت سارے علماء کو دعوت دی تھی, من جملہ سے شرف الدین کو بھی, لبنان کے جید عالم تھے, بڑے عالم تھے, ان کو بھی دعوت دی. گئے, جب گئے تو اپنے ساتھ قرآن لے گئے تھے جس کے اوپر چمڑے کی یہ جو ہے جلد بنی ہوئی تھی. قرآن پیش کیا بادشاہ کو, بادشاہ نے قرآن لے کر کے بوسا لگایا, آنکھوں سے لگایا, بوسا دیا آنکھوں سے لگایا. سید شرف الدین کھڑے ہو گئے, کہنے آپ یہ جو ہے شرک کر رہے ہیں, آپ مشرک ہو گئے. کیوں؟ آپ کھال کو چوم رہے ہیں, اور کیوں آپ گائے کی کھال کو چوم رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ کھال کا تو ہمارا یہ جو ہے جوتا بھی بنا ہوا ہے, مگر میں نے جوتے کو تو نہیں چوما, میں اسے چوم رہا ہوں کیونکہ یہ جلد قرآن کی جلد ہے. کہ اسی طریقے سے ہم بھی جب پیغمبر کی زری کو چومتے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ لوہے کو چومتے ہیں شرک ہے؟ ہم سارے لوہے کو تو نہیں چومتے ہیں, زری ہے پیغمبر والے لوہے کو ہم چومتے ہیں. تو ہر چیز جو ہے برابر نہیں ہے, ہر چیز یہ جو ہے مساوی نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے خاص تقدس عطا کیا ہے. انشاءاللہ کل اسے عرض کروں گا, بیان کروں گا کہ پیغمبر کے ساتھ ہمارا برتاؤ اور ہوگا اور لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اور ہے. اگرچہ اور لوگوں کے ساتھ بھی برتاؤ ہمارا اچھا ہونا چاہیے, حسن معاشرت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, لیکن پیغمبر کے بعد میں جب ہم حاضر ہوں گے تو انداز بالکل مختلف ہوگا. اور اس مختلف انداز کو پیغمبر نے نہیں بیان کیا, خدا نے بیان کیا. میں اپنی عظمت خود بیان کروں, یہ تو کوئی بات نہیں نہ ہوئی. عظمت تو وہ ہے کہ فرض کیجیے آیت اللہ سیستانی بیان کریں, آیت اللہ خامنہ ہی بیان کریں, پیغمبر نے اپنی عظمت نہیں بیان کی کہ میں جب آؤں تو اس طریقے سے تم مجھ سے بات کرو. نہیں, پیغمبر تو بالکل سادگی سے لوگوں سے ملتے تھے. خدا نے کہا کہ تمہاری دے, وہ پیغمبر کی عظمت ہے کہ تم سے اس طرح سے انکساری اور خاکساری سے ملتے ہیں, مگر تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری علماء کی ہے, ایک ذمہ داری عوام کی ہے. ایک فریضہ پیغمبر کا ہے, ایک فریضہ امت کا ہے. انشاءاللہ کل اسے بیان کروں گا. وقت تمام ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.